अजीज भाई आप देख रहे हैं 256 से 258 तक तीन आयात हैं। आज हम औसत दर्जे की आयात हैं, बहुत तवील नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम इनके मजामीन का जायजा लेंगे इनके तर्जमे के साथ। सूरह बकरा का मुसलसल मुताला जारी है और ये इसमें बहुत सारे अहकामात हैं, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके चार बड़े हिस्से हैं और तो इसका तीसरा हिस्सा जो उम्मत मुसलमान से मुतल्लिक है, जिसमें उम्मत मुसलमान को हिदायत दी गई है उससे मुतल्लिक हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। और इसमें तफसीली अहकामात हैं मुसलमानों को, मुसलमानों के हर किस्म की जो मुसलमान उम्मत है और मुसलमान मुआशरा है, मुसलमान सोसाइटी और एक इस्लामिक स्टेट कह लें, बिल्कुल जिसकी इब्तदाई शक्ल है, उसके हवाले से जितने अहकाम हो सकते हैं मुसलमानों को, चाहे उनके कीदे के मामले के अंदर हो, उनकी मुआशरत से हो, उनकी मईशत से हो, उनकी प्राइवेट लाइफ हो, उनकी इजमाई जिंदगी हो, जिहाद इन्फाक और हर किस्म के मामला से मुतल्लिक जो है अहकाम आ रहे हैं। और ये इस अगर ये जो आप खाका है इसमें देख सकते हैं कि ये कम बेश हम सारे हर किस्म के मामला जो है मिक्स जो आए हैं ये पढ़ते चले आ रहे हैं। और ये बिल्कुल इंटरमिंगल हैं एक दूसरे के साथ, जो है वो कभी कोई आ जाता है और कभी कोई आ जाता है, और ये उनवानात के जहल में नहीं है जैसे दूसरी किताबों के अंदर जो बाब होते हैं चैप्टर होते हैं, बल्कि ये हर सफ़े के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की तज़कीर के हवाले से जो है हमें तज़कीर मिल जाती है। अल्लाह ताला के जो है याद दहानी है, अल्लाह ताला के अहकाम हैं इसमें मिल जाते हैं। आपको याद होगा कि जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं अभी हमने सूरह बकरा का और तीसरे पारे की बिल्कुल शुरू की आयात जो है, जिनके आयतल कुर्सी भी है और हमारी आखिरी आयत जो थी वो आयतल कुर्सी थी। और आपको पता है कि हमने तफसीलन पूरे पिछले प्रोग्राम के अंदर उसके मामलात जो है इसकी तफसील तफसीर और अकीदे के लिहाज से जो कितनी अहम तरीन आयत है कुरान की, और वैसे भी कुरान की अजीम तरीन आयत है हदीस मुबारक की रूह से, उसका हमने जायजा लिया, उसके मजामीन पे गौर किया और उसके फौरन बाद अब जो है ये आयत आई है। अब यकीनी तौर पर इसका एक लिंक है और इसका एक ताल्लुक है पिछली आयत के साथ जो है कि जो अगली आयत आ रही, इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है इस आयत के तर्जमे के बाद इस लिंक को भी हम इसके लिए भी बात करेंगे। शायद फरमाया अल्लाह ताला ने ला इकराहा, तो ये इकराह जो है लफ्ज जो इकराह है ये अब ये लफ्ज असल में और ये आयत खास तौर पर और ये फिकरा इतना जबान खास व आम है कि अब हम इसे अक्सर साथी जो इसको जानते हैं। ला इकराह, इकराह जबर के मानी के अंदर आता है, ये कराहा पसंद न करना जो है उसकी जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है वर्ब की, ट्राइलिटरल जिसे कहते हैं करहा यकरहो, तो उस का मतलब तो होता है नापसंद करने किसी चीज को। लेकिन यही जब वर्ब जो है चौथी फॉर्म में वर्ब की जो है फेल की जो चौथी हालत है वर्ब इफाल उसमें जाता है तो ये अकरहा इकरा या इकरहा बन जाता है। अकरहा यकरहो इकराहन, इकरा फिर मजबूर करना जबरदस्ती करना, इस मामले के अंदर जो है ये मानी देता है। तो वो कोई जो है मजबूरी नहीं है, कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। फिर दीन है, दीन के मामले के अंदर अब दीन का जो है ये जो लफ्ज है बिल्कुल इसी मानी के अंदर जहां पर इस्तेमाल हुआ है जिस मानी के अंदर हम अमूमन जो है दीन का मानी लेते हैं, यानी पूरा जो रिलीजन का मामला है। और ये एक सेट ऑफ बिलीफ्स की बुनियाद पे जो रिलीजन बुनियाद वजूद में आया है, जो दीन वजूद में आया है, और वो सेट ऑफ बिलीफ क्या है वो भी हम हाल ही में हमने आयतुल कुर्सी के अंदर पढ़ा है। और कि ये अल्लाह ताला है, उसके ये जो अल्लाह ताला के जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, अल्लाह ताला की जो है खसूसियात हैं और अल्लाह ताला की सिफात हैं, और इन सिफात की बुनियाद पे एक पूरा निज़ाम जिंदगी वजूद में आता है जिसका वो मालिक है, उसने इंसान को भेजा है, वो इंसानों का रब है, वो इंसानों का माबूद है, वो इंसानों के ऊपर हाकिम है, इंसान जो उसके महकूम है वो हाकिम आला है, और इंसानों को उसने जो है एक महदूद अख्तियार और जो है खुद मुख्तारी और हकमियत जो है वो दे रखी है। तो ये पूरा एक सेट ऑफ बिलीव की बुनियाद पे एक दीन वजूद में आता है, एक निज़ाम वजूद में आता है। تو اس دین کے اندر، اس نظام کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، یہ بات کہی گئی. ظاہر ہے کہ دین کا معاملہ جو ہے اس سے متعلق ہے، جو بھی ہم نے دین ابھی پڑھا ہے، دین کا جو نظام ہے اسلام کا، قد تبینا، قد یقینی طور پر اس بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ جب کوئی بات بالکل جس میں کوئی شک نہ ہو، پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہو، اس بات کے لیے قد لایا جاتا ہے. یقینا تبینا، بالکل یہ تبینا لفظ ہے، بینا بین، اس سے پہلے متعلق الفاظ بہت کامن جاتے رہتے ہیں، واضح ہونا، صاف ہونا، ظاہر ہونا، الگ ہونا، جو ہے بالکل جو ہے واضح ہو گئی ہے. الرشد من الغی، کیا چیز واضح ہو گئی؟ رشد، رشد جو ہے ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں لوگ ہدایت کے معنی کے اندر، اور غی جو ہے یہ گمراہی کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. غوا یغوی غین، راستے سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، تو پھر اس کے لیے، اور اسی سے پھر یہ اغوا بھی ہونا ہے، لفظ اردو کا لفظ جو ہے اغوا، وہ بھی اسی سے پھر جو ہے استعمال ہوتا ہے. تو ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ کام سر انجام دے دیا ہے، اور یہ کام کیسے سر انجام دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، انسانوں کے لیے اس کا بندوبست کیا ہے. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت بھیجی، نبی بھیجے، نظام بھیجے، صحائف بھیجے. تو یہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رشد کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا. جنہوں نے، ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے بھیجے ہوئے، انہوں نے یہ کام انسانوں کے اندر رہ کر بالکل اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ کے ساتھ بالکل واضح کر دیا کہ رشد کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، انہوں نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے. اب جو ہے اس کے بعد فا، فا جو ہے نا بڑا وہ اہم ہے، یہ فا. اب یہ انسان پر واضح ہو جانے کے بعد فا، پس من یکفر، جو بھی انکار کرے گا. اب انکار سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے اب ہدایت کو، حق کو، جو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، جو نظام بھیجا ہے، جو عقیدہ جس کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، اس سے جو بھی انکار کرے گا اس کی بات کی. بالطاغوت، اب ظاہر ہے وہاں پہ ایک لفظ کی آیا ہے تاغوت کا. اب یہ تاغوت کا لفظ اس کو ہم دیکھتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اب دو کام ہیں کہ جو ایک انکار کرے گا تاغوت کا، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر. اب جو ہے یہ جو تاغوت کا لفظ ہے، یہ تغا سے جو ہے، اس کو ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، کوئی چیز بھی چیز اپنی حد سے نکل جائے تو وہ پھر جو ہے تغا ہے. تو جیسے درجہ جو ہے اپنی حدوں سے اگر اپنی اس سے باہر نکل جائے تو یہ پھر طغیان ہے، اسی کو طغیانی کہتے ہیں کہ اپنی حدوں سے، اپنی کناروں سے نکل کے پانی پھیل گیا ہے. تو جس شخص کی بھی، جس قوت کی بھی، جس کی بھی کوئی اور ادارہ ہے، اس کی جو اپنی جو ایک سیٹ باؤنڈریز ہیں، اب یہ سیٹ جو ہے وہ قانونین بھی ہو سکتا ہے، اخلاقن بھی ہو سکتا ہے، امپلائڈ بھی ہو سکتی ہیں باؤنڈریز ہیں، ان سے باہر نکل کے، ان سے تجاوز کرتے ہوئے، ان سے نکل کے جو ہے باہر نکل جائے اور اپنے حدود سے زیادہ زیادہ اختیارات کا استعمال کرے، تو پھر وہ طاغوت کہلائے گا. اور پھر یہ ایک جو ہے اسلام کے اندر ایک ٹرم ہے، اور خاص طور پر یہ ٹرم وہاں استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی قوت، کوئی ریاست اپنے جائز حدود سے نکل کر پھر اللہ تعالیٰ کی حدود میں قدم رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر داخل اندازی شروع کر دے، اور لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف دعوت دے اور ان سے تقاضا کرے، تو پھر یہ قوت جو ہے تاغوت کہلاتی ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ قرآن کی بڑی اہم اصطلاح ہے، اس لیے اس کو جاننا جو ہے بہت ضروری ہے. اور صاحب تفہیم القرآن نے لکھا ہے کہ تاغوت کے یا سرکشی کے، اللہ تعالیٰ سے سرکشی کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کو جو ہے اس کی فرمانبرداری کو تو حق مانے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، لیکن عملی طور پہ اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ پھر فسق ہے. یہ پہلا درجہ تاغوت کا. دوسرا درجہ تاغوت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے منحرف ہو کر یا تو پھر خود مختار بن جائے، یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، کسی اور پہ جو ہے ایمان لے آئے، کسی اور کے جو نظام ہے اس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس نظام کی جو ہے चाकरी करे और उसी की जो है वो तरफदारी करे और उसी के लिए काम करे, तो ये फिर जो है ये कुफर है। और जो तीसरा दर्जा है जो सरकशी का, जो ताहूत का, वो ये है कि इंसान अल्लाह ताला से बागी हो जाए और बागी होकर उसके निजाम से बागी हो जाए, उसके जो है उसकी दावत से, उसके भेजो ये जो जो कवानीन है उनसे बागी होकर, फिर खुद मुल्क और लोग जो उसकी रियायत हैं, जो उसके तहत हैं, उन पर अपना खुद हुक्म चलाए और उनकी इताअत का जो है वो मुतालबा करे लोगों से, ये फिर सरकशी का सबसे आखिरी दर्जा है, इसी का नाम जो है ताहूत है। तो ये मुख्तलिफ इसके शेड्स हैं, इसका स्पेक्ट्रम है पूरे इसकी डेफिनेशन का। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन इसकी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एप्लीकेशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे ताहूत का लफ्ज है कि ताहूत का लफ्ज का मतलब होगा कि जो भी लोग अल्लाह ताला के निजाम के मुकाबले में लोगों से अपनी इताअत का, फरमाबरदारी का जो है मुतालबा करें, तो फिर वो जो है ताहूत की जिंदगी के अंदर आएगा। अब साथ ये भी फरमाया कि लाजिम है कि इंसान जो है जिसने भी ताहूत का इनकार किया, ये एक मुतालबा अल्लाह ताला का, फिर वो अल्लाह ताला ईमान ले आए, यानी हर उस कुव्वत का उसने इनकार किया जो अल्लाह ताला के मुकाबले में इताअत और अख्तियार की का मुतालबा करती है, उसका उसने इनकार कर दिया कि नहीं मेरा रब जो है अल्लाह है और मैं उसी का मुती हूँ, उसी का फरमाबरदार हूँ, उसी की इताअत, उसी का कानून मानूंगा, उसी के कानून पे चलूंगा, उसके बाद उसका जो इनकार कर दिया ताहूत का, और फिर अल्लाह ताला पे ईमान ले आया, उसके निजाम पे ईमान ले आया, तो फिर उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फका दिस तमसा का वापस लाया, फिर वो ये सबब उसका जो जवाब है कि पस फिर क्या हुआ, तो यकीनी तौर पर उसने इस तमसा का, उसने पकड़ लिया इस तमसा का, पकड़ लेने इस तमसा का, जस तमसे को इस तमसा का, ये जो टेंथ फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है बाब इस्तफाल, ये उससे जो है लगाया, इसका जो मादा है मसा का है। आपको पता है मसा का मतलब होता है रोक लेना, रोक लिया, पहले भी हम कई दफा पढ़ लेंगे, मस्क जो है उसको कहते हैं, चीज को कहते हैं जो जो हिरन के पेट के अंदर, नाफ के अंदर जो चीज, जो मैल और खून उसके जो रुक जाए और फिर उसी से जो है वो एक मैच्योर होता रहता है और एक गोला सा बन जाता है, और फिर बाद में उसी के अंदर जो है वो खुशबू का एक वो होता है जो पकने पर ही गिर जाता है, और उसी से फिर मस्क जो है हासिल किया जाता है, ये जो खुशबू होती है, तो वो भी इसलिए वहां पे रुक जाता है। फिर इसे इमसाक है रुक जाना, यानी आपको पता है इमसाक जो है इफ्तार के मानों के वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सहूर से लेकर जो इफ्तार तक का जो वक्त है, तो इसको जो है फिर इसे इमसाक इसके लिए कहा जाता है कि ये इमसाक रुक गया है इंसान खाने पीने से, इसके लिए है। और फिर मुमस्सक जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, बखील के लिए इस्तेमाल हुआ है मुमस्सक लफ्ज, कि वो शख्स जिसने माल को रोक लिया अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने से, तो उसको भी मुमस्सक कहा गया। पकड़ लें, फिर उसका जवाब इस्तफाल है उसमें नहीं पकड़ लें, तो उसने पकड़ लिया बिल उर्वतिल वुस्का, उर्वतिल वुस्का, उर्वा जो है एक हल्के को कहते हैं, कोई भी हल्का होगा, दस्ता होगा, कोई चीज पकड़ने के लिए होगी, जो भी चीज होती है जो कड़ा सा होगा, जो हैंड से बना होता है किसी चीज का, तो वो जो है उर्वा है। और वुस्का जो है वसा का, यूसे को वसाकन, ये जो है इसको भी बहुत ज्यादा पढ़ते चले आ रहे हैं मायदा के अंदर, आपको बहुत सारे विसाक और जो मीसाकों का जिक्र है, तो वहां भी हम इसी लफ्ज को जो है पढ़ते चले आ रहे हैं। विसाक उस रस्सी को कहते हैं जिससे ऊंट का घुटना बांधा जाता है, फिर वसा का मजबूती से यानी कबल शिकस्त होने के मानों के अंदर आते हैं। उर्दू में ये वसूक, बड़ी जो बात यकीनी हो, मजबूत हो, वासे उसी से वफी का नवीस, आपको पता है वो बात जो ऐसी बात जो लिखी जाए, जो लोग लिखते हैं, ये जो मुख्तलिफ लेटर्स वगैरह होते हैं, कानूनी लेटर्स लिखते हैं, उनके लिए वो वफी का नवी, और सिक्का फिर जो है वो एक टर्म है हदीस की, फला रवी बड़ा सिक्का है, मतलब बड़ा ऑथेंटिक है, वो जिसके ऊपर जो है वो इतमाद किया जा सकता है, तो उसके लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मजबूत हल्के को उसने फिर पकड़ लिया, लन फिसाम, नहीं टूटता है, ये फसा मा यफ से मुफसबन, तोड़ना या काटने के मानों में आता है, ये ट्राई लेटरल, ये तीन ये से हर्फी है, लेकिन ये इन्फिसाम है। आप देखें ये फसा मा, ये फसबन नहीं है, ये इन्फिसाम है, ये बाबे जो है बाबे इफ्तियाल है, ये इनफसमा इनफसमु इनफिसामन, टूटना या कटने के मानों में आता है, नहीं टूटता लहा, उसको नहीं टूटना है उसको या नहीं कटना है उसको उसको, ये जो ऐसा उसने हल्का पकड़ लिया, ऐसा उसने दस्ता पकड़ लिया है, ऐसी चीज पकड़ ली है जो नहीं टूटती है, जो नहीं टूटेगी। वल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला है। समी, अच्छा सामे सुनने वाला होता है, लेकिन समी जो है ये जो जो सिफ्त है, सिफ्त मुशब्बा है, ये इसके अंदर बहुत इससे भी ज्यादा गहरे में, हर वक्त सुनने वाला, हर चीज को सुनने वाला, हर तरीके से सुनने वाला, तो इसलिए फिर उसका एक तर्जमा लफ्ज का लाया जाता है खूब। और इसी तरह अलीम भी वही सिफ्त है, मुशब्बा की सिफ्त है। आलिम जानने वाला, अलीम वो जानने वाला जो हर चीज को जानता है, हर तरीके से जानता है, हर वक्त जानता है, तो ये फिर जो है उस मानों के अंदर आता है। तो उसके लिए भी फिर खूब जब ले आया जाता है तो उसके मानों के अंदर उसको एक बेहतर जो है वो एक सेंस दे देता है। पूरी आयत का तर्जमा आप साथी को पढ़ लें।
दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जो कोई ताबूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया है सब कुछ सुनने और जानने वाला है।
अब दीन में कोई जबर नहीं है। अब ये हमें ला इकराह फी दीन जो है ये पहली बात, और इससे ये सबसे अहम बात है इसकी हमारे जो है इस आयत के अंदर जो बहुत अहम बात की गई है। अब यहाँ पे दीन से मुराद जो है, जैसे मैंने पहले कहा है कि पूरे निज़ाम जिंदगी है, और जो उस अकीदे की बुनियाद पे बनता है, वजूद में आता है, जो आयतल कुर्सी के अंदर जो है वो बयान हुआ, और ये इस्लाम का पूरा एतिकादी निज़ाम है, ये अखलाकी निज़ाम है, ये अमली निज़ाम है, तो मजबूरी तौर पर इन निज़ामों को जमा कर देने से जो निज़ाम ज़िंदगी वजूद में आएगा उसको दीन कहा गया है। तो इस दीन के अंदर जो इसका नाम जो है अल इस्लाम है, दीन इस्लाम के अंदर कोई जोर जबरदस्ती जो है वो नहीं है। अब ये एक बड़ी असूली बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान इस्लाम के अंदर, इस्लाम का व्यू पॉइंट क्या है, इस्लाम की स्टैंडिंग क्या है इस मामले के अंदर। इस्लाम की स्टैंडिंग ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो अकल, शऊर और तमीज और जो अख्तियार दिया है, उसके सबब फिर लोगों को जबरन एक अकीदे के अंदर बिल्कुल जो है नहीं लाया जाएगा। ये इस्लामी तालीमात के मुनाफी तसव्वुर होगा और किया जाता है कि इस्लाम के इंसानों के ऊपर जबर नहीं होगा कि कौन सा अकीदा अख्तियार करें और कौन सा अकीदा अख्तियार ना करें। तो ये अब लोगों को बता दिया गया है, तो ये बात वाजे कर दी गई है कि कुफ्र क्या है और जो है तागूत क्या है और जो है वो हक क्या है, रुश्त क्या है, जलालत गुमराही क्या है, ये बता दिया गया है। अब ये जो है बताने के बाद इंसानों को छोड़ दिया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजने के बाद उन पे किसी किस्म का कोई जबर नहीं डाला गया कि आप, ये उनकी अपनी कुव्वत फैसला है, कुव्वत फैसला के बाद ये वो खुद फैसला करें कि उन्होंने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। और अल्लाह ताला की इस बारे में अल्लाह ताला का कोई जबर नहीं है, और अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है उस निज़ाम के अंदर जो है वो कोई जबर नहीं है। अगर अंदाजा कीजिए कि ये जबर होता अल्लाह ताला की तरफ से, या लोगों की तरफ से, या इंसानों की तरफ से, रसूलों और अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ से, उनकी जानशीनों की तरफ से ये जबर होता, तो पूरे का पूरा निज़ाम जो निज़ाम एहतिसाब है, आखरत के दिन जो हिसाब किताब होना है, उसकी कोई जो है वो तो लॉजिक नहीं और कोई मंतक नहीं बनती थी कि उनको जो है, जब इंसानों को कोई अख्तियार ही नहीं है उनकी उनकी चॉइस के हवाले से, तो फिर उनसे हिसाब किताब कैसा। लिहाजा इस हवाले से जो है वो जो मुसलमानों और इस्लाम का जो एक जो जो वाज तस्वुर है वो यही है कि मुसलमान जो है दीन के मामले में कोई जबर नहीं करेंगे। अब मुसलमानों की पूरी तारीख जो है मजमूई तौर पर, और इसमें कोई आप एक्सेप्शन भी देखना चाहें तो वो मुश्किल से मिलेगी, जिसके अंदर मुसलमानों ने लोगों के ऊपर जो जबरन लोगों को दीन के अंदर जो दाखिल किया हो। مجموعی طور پر پوری مسلمانوں کی تاریخ کے اندر یہ مسلمانوں کے مزاج کے اندر اور مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اور ان کے لاشعور کے اندر یہ بات پیوست رہی ہے کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا, اور جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہی ہیں اور مسلمانوں نے غیر مسلموں کے حقوق کی جو ہے پاسداری کی ہے, ان کی عبادتگاہوں کا احترام کیا ہے, یہ مسلمانوں کی اسپین میں حکومت ہو 750-800 سال کی, ہندوستان میں 1000 سال کی حکومت ہو, یا پھر سلطنت عثمانیہ کی 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی جو 600 سال کی حکومت تھی, یہ سب ہی حکومتیں, یا پھر عرب پیننسولہ کے اندر جو ہے یہ جو پورا عرب ہے, عرب علاقوں کے اندر مسلمانوں کی جو حکومتیں, یہ ساری اس بات کی گواہ ہیں کہ دین کے معاملے میں کبھی مسلمانوں نے غیر مسلموں کے اوپر جو ہے وہ جبر نہیں کیا. بلکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو جیوز کا, جو یہودیوں کا ڈیسپورا ہے 2000 سال پہ مشتمل ہے, یہ 70 عیسوی سے لے کر تو 1917 تک, تقریباً 1900 سال تک کا جو ہے یہ ڈیسپورا کا پیریڈ ہے, اور ان کے تاریخ دان جو ہے اب اپنے ڈیسپورا پیریڈ کے متعلق جو ہے, جو ان کا دور انتشار ہے اردو میں آپ اسے کہہ لے سکتے ہیں, کہ جب ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا تو پھر ان کو جو ہے وہ قتل کیا, ان کو غلام بنایا, ہیکل سلمانی کو گرا دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ منتشر ہو گئے, اس انتشار کو دنیا کے مختلف حصوں میں چاروں طرف اطراف کے اندر جو ہے وہ منتشر ہو گئے, اس پیریڈ ٹائم پیریڈ کو وہ دور انتشار ڈیسپورا کہتے ہیں. اس ڈیسپورا کے دوران میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بہترین زمانہ جو ہے امن کا, سکون اور چین کا, اور گولڈن ٹائم آف جیوز ان ڈیسپورا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا اسپین کا دور, مسلمانوں کا دور حکومت ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس کا موازنہ آپ نے کر کے دیکھنا ہو تو اسپین میں مسلمانوں کے 800 سالہ دور جو تھا, اس کے فوراً بعد فرینینین کے ہاتھوں جو یہ اس کا جو سکوت ہوا ہے اسپین کا, مسلمان حکومت کا, مورز کی حکومت کا, تو اس کو فرینینین کے جو ہے تھوڑے سے عرصے کے دوران ہی ان کو جو حکومت ملی ہے, اور جس میں وہ جو ہے انکوزیشنز, وہ عدالتیں قائم ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو جبرن جو ہے عیسائی بنا دیا گیا یا مار دیا گیا یا نکال دیا گیا. تو یہ جو ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اسلام کی تعلیمات کیا. اور پھر مستشرقین اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا جیسا جھوٹ جو ہے 250 سال, اور خاص طور پر یہ قانونی نظم اور یہ جس طریقے سے سامراجی قوتوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے جس طریقے سے غلبہ پایا, اور یہ ساری کی ساری عیسائی قوتیں تھیں, سامراجی قوتیں, کالونیل پاورز جو تھی, تو اس کالونیل ایرا کے دوران انہوں نے یہ جھوٹ بڑے اہتمام کے ساتھ جو پھیلایا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا. مگر اب یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ادھار یہ چھوڑتی نہیں ہے, اور تاریخ اور پھر تحقیق نے اب جو جس طریقے سے اس جھوٹ کی کلی کھول دی ہے, اور اگر آپ کو یہ شخص کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے اسلام تاریخ کے اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو یہ بالکل یہ شخص جو ہے تاریخ سے نابلد قرار پاتا ہے. اب اس کی بڑی غلط تعویلیں بھی کی گئیں, اور اس کی غلط تعویل جو ہے ایک تو ارتداد کے مسئلے کے اندر ہے کہ لوگ جو اس کے اب مسئلہ جو ہے جو لوگ مسلمان ہونے سے پھر کافر ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ اس کا اطلاع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک جو ہے جبر ہے کہ کسی کو جو ہے اس کے دین سے روکنا یا اس کو کنورٹ ہونے سے روکنا جو ہے جبر ہے. لیکن یہ جو ہے بالکل غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ اسلام کا ایک جو ہے مسلمہ اصول ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی سے کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی. کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, کوئی اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتا, اس کو تسلیم کرنا چاہتا ہے, کوئی تسلیم نہیں کرنا چاہتا, جو ہے اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے یہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی موجود نہیں ہے. لیکن اسلام میں آنے کے بعد جو ہے کچھ حدود اور قواعد اور ضابطے ہیں موجود ہیں جن کی پابندی بالکل ضروری ہے. اب یہ بالکل دو مختلف جو ہے باتیں ہیں. اب وہ شخص جو اسلام لے آیا ہے اس پہ اسلام کے قانون اور قواعد جو ہے ان پہ لاگو ہوں گے. جو شخص اسلام جس نے قبول ہی نہیں کیا ہے وہ ان تمام ضابطوں سے اور ان سے وہ جو ہے مبرا ہوگا اور اس مستثنا ہوگا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص آرمی میں فوج میں جانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو, اس پر کوئی فوجی ضابطہ لاگو نہ ہوگا. لیکن آپ ایک دفعہ فوج میں چلے گئے ہیں تو فوج میں جانے کے بعد آپ کہیں کہ بھائی میری مرضی ہے, میں کوئی جبر نہیں ہے, میں جب چاہوں گا پریڈ کروں گا, میں جب چاہوں گا چھٹیاں جو ہے وہ میں اپنی اویل کروں گا, میں جب چاہوں گا لڑائی کے لیے جو ہے وہ جاؤں گا, لڑائی کے لیے نہ جانا چاہوں تو بھی تو کوئی مرضی ہے, یہ میری مرضی ہے, اس میں کیا جبر کی بات ہے. تو یہ بالکل ہی غلط استدلال ہوگا, اور آپ کو آرمی یا فوج کا ادارہ یہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا. کیونکہ آپ اس ادارے کے اندر آ گئے ہیں, اس کے بعد اس ادارے میں آنے سے پہلے آپ کی مرضی تھی کہ آپ آئیں یا نہ آئیں, لیکن ادارے کے آنے کے بعد بہرحال آپ کے اوپر جو ہے نا یہ ضابطے لاگو ہوں گے. اسی لیے اس کے اندر کوئی جبر نہیں, آپ اپنی مرضی سے اسلام کو جو ہے قبول کیجئے, لیکن آنے کے بعد پھر آپ کے اوپر جو ہے, یا پھر آپ جو ہے اس کی مثال آج کل لیجئے کہ شریعت اختیار کرنے کا معاملہ ہے, یہ بالکل انسان کا اختیاری معاملہ ہے کہ کسی ملک کی میں شریعت لوں یا میں نہ لوں, یا میں لیکن پھر کسی ملک کی شریعت جو ہے مل جانے کے بعد لے لینے کے بعد پھر یہ میں کہوں کہ بھائی یہ جو ریاست ہے اس کے آئین کی قانون کی پابندی جو ہے یہ مجھ پہ لازم نہیں ہے, یہ بالکل یہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے, میں اس کی قانون پابندی کروں یا نہ کروں تو مجھے پھر لوگ جو ہے میری ذہنی شک میری حالت پہ شک کریں گے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ریاست کے جو ہے وہ شہری ہونے کے بعد آپ اس جو ہے وہ اس کو اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے بعد آپ قانون اور جبر والی جو ہے بات کریں, تو یہ بالکل ایرریلیونٹ بات ہو. اور میں اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلوں یہ ارتداد کی جو روک تھام, یہ ارتداد اس وقت ہمارا جو ہے موضوع نہیں ہے, لیکن ضمناً ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ارتداد کی جو روک تھام کا یہ جو قانون بنایا گیا یہ معاشرے کے اندر جو نظریاتی انتشار ہے, فکری انارکی ہے, جو امن عامہ میں جو خلل واقع ہو سکتا ہے اس کی پیشبندی کے پیش نظر یہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے معاشرہ ایک بالکل ویل سیٹلڈ اور بالکل پیس فل جو ہے نا معاشرہ ہو, جس کے اندر کسی قسم کا نظریاتی انتشار نہ ہو, فکری ہمانگی ہو. اس طرح یہ سمجھ لینا کہ باطل کو ختم کرنے کے لیے کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی, اور یہ بھی جبر کی جو ہے اس پہ بھی اس کی تعبیر کی جائے, یہ بھی بالکل غلط ہوگا. اسلام تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسانوں کے درمیان انسانیت کے استحصال پہ مبنی جو نظام ہے اس کو بدل کے اسلام کے عدل اجتماعی کو نافذ کر دیا جائے. اور یہی بات ہے جو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ شاہ ایران کے دربار میں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے آئیں, اور یہ جو دوسرے ادیان کا جوہر ہے جو ظلم و ستم ہے اس سے ان کو اسلام کے عدل کی روشنی کے اندر لے کے نظام کے اندر لے کے. تو اللہ تعالیٰ نے, یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور یہ ان کی بات جو ہے اتنی معروف اور وہ ہے کہ اب یہ جو ہے اسلام کے اندر جو ہے ایک ریفرنس کے طور پہ کوٹ دیا جاتی ہے, اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انڈورسمنٹ اور اس کی جو ہے نا آپ کو آپ کی رضامندی اس پہ شامل ہے کہ کس طریقے سے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے رسول نے ان کو جو بھیجا یہاں پہ اس طرف. اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کہنے سے قرآن کا منشا جہاز نہیں ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں جو کوئی جابرانہ قوت ہے یا جو کوئرسیو فورس ہے جو ہے جو اس کا استعمال نہ کیا جائے, یہ بالکل جو, یا پھر لوگ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تو ایک نصیحت کرنے والے ہیں, آپ لوگوں کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں, اور اس سے جو ہے غلط استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ کچھ کریں یا نہ کریں ان کے اوپر کسی قسم کا جبر جو نہیں ہوگا, یہ بھی بالکل غلط استعمال جو ہے ان کے استدلال ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت شاہ گزرتا تھا کہ آپ کی دعوت کو یہ قبول نہیں کرتے تھے, تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کا قبول اسلام دین قبول نہ کرنا آپ پہ شاہ نہ گزرے, ان کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے. تو میں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا, دوست مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے, یخرجہم وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمہ اندھیروں سے, اور اندھیروں سے یا مراد جو ہے سارے اندھیرے ہیں جو کفر کے اور ضلالت کے اور شرک کے اور جہالت کے, یہ سارے کے سارے جو ہے, اور ان میں کے اندر پڑھ کے انسان ان اندھیروں میں اور ظلمات میں پڑھ کے انسان جو ہے جو سعادت کی راہ ہے اور حق کی راہ ہے اس سے بہت دور نکل جاتا ہے, اور اپنی پھر ساری زندگی کی صلاحیتیں اور وقت اور چیزیں جو ہے غلط راستوں کے اندر لگا دیتا ہے, اور زندگی کے غلط راستے کے اوپر جو ہے وہ چل نکلتا ہے. النور, نور کی طرف, روشنی کی طرف, ہدایت کی طرف, حق کی طرف. الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, اولیاءہم الطاغوت, ان کے اولیاء ہیں طاغوت, ان کے دوست ہیں طاغوت, اور طاغوت جہاں شیطان, باطل, باتیں, سرکش طاقت, ہر ان اس چیز کے لیے جو استعمال ہوا. یخرجونہم, بالکل اپوزٹ کنورس بتایا گیا پہلی بات کا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو تاریکیوں سے نور میں لے کے آتا ہے. یہ جو طاغوت ہیں ان لوگوں کو جن کے یہ ولی ہیں ان کو یخرجونہم کو نکالتے ہیں, من النور, روشنی سے, الی الظلمات, اندھیروں کی طرف. اور اندھیروں اور نور سے مراد وہی جو ہے جو ابھی ہم جو پیچھے جو ہے جس کا ذکر ہوا, اولائکا, یہی وہ لوگ ہیں, اصحاب النار, یہ آگ کے ساتھی ہیں, آگ میں جانے والے. ہم فیہا, وہ لوگ اس میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے, کوئی حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں.
جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے, اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے, اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں, اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں, جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے.
ولی کا مفہوم, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو بھی آدمی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پھر بھی ایمان لاتا ہے, اللہ کی مرضی کو تھام لیتا ہے, اس کے بعد میں کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے, اس کی جہاں پہ جو ہے وہ ذات کی گئی ہے. ولی کا معنی جو ہے مددگار کے معنوں میں, یعنی یہ آیت کا جو ہے پہلے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آیت کی یہاں پہ جو ہے وہ محل کیا ہے اس کا. تو طاغوت کے انکار پہ اور اللہ تعالیٰ کی ایمان کے بعد جو ہے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لینا, اور جو ہے پھر اس کی جو تھام لینے والے سے یہاں پہ جو ہے اس کی وضاحت اسی بات کی پچھلی آیت کی یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے. اور ولی اس معنوں میں آیا, پر ولی کے معنی پہ مددگار کا ساتھ, دوست, ساتھی, حمایتی, پروٹیکٹر, یہ سارے معنی اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں. تو جو شخص بھی ایمان لاتا ہے تو اس کے تمام رشتے اللہ کے ساتھ پھر جو ہے وہ قائم ہو جاتے ہیں. وہ اس کی بات جہاں بھی کی گئی, اور یہ ولی ہونے کا معنی جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ سچا ایمان انسان لے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے, تو پھر جب بھی وہ اپنی کسی کوئی مسئلہ جو اس کا ذہنی مسئلہ ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے, کوئی عملی مشکل ہے زندگی کے اندر, جب وہ اللہ کو پکارتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کر کے اسی پہ پکارتا ہے, اسی کے ساتھ اس کا رشتہ ہے, تو اللہ پھر اس کی سنتا ہے. جہاں بھی اس کو الجھن ہوتی ہے زندگی کے اندر, جو چیزیں اس کو جو ہے تنگ کرتی ہیں, جہاں وہ ٹھٹکنے لگتا ہے, پھر اللہ اسے حوصلہ دیتا ہے. پھر مخالفتوں کا ہجوم ہو, اگر اس میں گھبراتا ہے تو اللہ اس کا سہارا بنتا ہے. جو اپنی پریشانیوں میں اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. کوئی ذہنی تاریکی ہو, کہیں بھی کوئی چیز مسئلہ اس کو صاف واضح دکھائی نہ رہا ہو, کوئی راستہ نہ مل رہا ہو, اندھیرا ہو, کوئی مایوسی کی بات ہو, مخالفت ہو بڑی جو ہے دین کے معاملے کے اندر جو ہے, یا حق کے راستے پہ چلنے میں حالات کا کوئی جبر ہو, ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی جو ہے مشکل پیش آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے, ان مشکلوں سے, ان مایوسی کے سایوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتا ہے, اور اس کو نور کی طرف, اس کو جو ہے واضح ہدایت کی طرف, اس کو اللہ تعالیٰ بصیرت کے ساتھ جو ہے فیصلہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ اس کا ولی ہوتا ہے, اس کا ساتھی ہوتا ہے, اس کا مددگار ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی آیت ہے جو انسان کے لیے بہت زیادہ جو ہے خوشکن ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جانے, اللہ کا بندہ بن جانے کے بعد کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, یہ اس کا. اور پھر ظلمات, یہاں پہ تاریکی, تاریکیاں, ظلمات, ظلم نہیں, ایک تاریکی نہیں گندے, تاریکیاں جمع کا صورت میں لایا گیا, اس لیے کہ انسان کو بہکانے, مختلف جو ہے راستے, حق کے راستے سے ہٹنے کے لیے, انسان کے جو ہے جس راستے پہ وہ چل رہا ہے اس کو غیر مطمئن کرنے کے لیے 100 قسم کے وسواس شیطان لے کے آتا ہے, 100 قسم کے ذرائع ہیں کفر کی, جو ہے وہ شرک, الحاد, ماتم پرستی, اگنوسٹسزم جو ہے, لادری ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے موجود ہے یا نہیں ہے, یا تو یہ ساری باتیں جو ہے, یہ ہم جنس پرستی آج کل جس کا دور دورہ ہے, تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو 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 انسان کو بڑی جو ہے انسان کو آپ کہنے کہ اس کو فیصلہ کرنے کے اندر یا اس کو حق سے ہٹانے کے راستے کے اندر جو ہے ہر وقت جو ہے اس پہ حملہ آور ہوتی رہتی ہے. تو یہ ساری ظلمات, تاریکی, اندھیرے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کو جو ہے بچاتا ہے. اس کے مقابلے میں نور کا لفظ جو ہے واحد کی صورت میں لایا گیا, کہ حالانکہ نور کی جمع بھی موجود ہے عربی کے اندر انوار, لیکن یہاں پہ نور واحد لائے, نور اس لیے واحد لایا گیا ہے, علماء نے کہا ہے اس کی کہ نور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی روشنی جو ہے وہ دل کو جگما دیتی ہے, اور اس کے ذات اور سرچشمہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, واحد سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس لیے اس کی مختلف جو ہے شکل بھی ہو سکتی ہے, لیکن اپنی جو حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل ایک ہی چیز ہے. وہ جو بھی ہدایت اور حق کو جو آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے, تو اس وجہ سے اس کو نور کو جو ہے واحد لایا گیا ہے. اور پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ولایت, اللہ تعالیٰ کی پرستی کو انسان قبول نہ کرے تو پھر کوئی نہ کوئی, بہرحال یہ ویکیوم کوئی نہ کہیں پر ہو جائے گا, اور یہ ویکیوم جو ہے پھر تاغوت اور جو ہے حق سے انحراف جو ہے اس وائڈ کو جو ہے فل کر دے گا. یعنی انسان یا تو پھر اللہ کا بندہ ہوگا یا پھر غیر اللہ کا بندہ ہوگا, دونوں میں سے جو ہے ایک بات موجود ہوگی. اور تاغوت جو ہے یہ شیطان, باطل قوتیں, سرکش طاقتیں انسان کو زندگی میں اندھیروں اور بالآخر جہنم میں لے جانے والی ہیں, یہ بات پھر آخر میں جو ہے یہ بات اچھا فرما دے گی. تیسری آیت ہے الحم تارا. اب یہاں پہ یہ رکوع تو ختم ہو جاتا ہے, اب نیا رکوع جو ہے شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس رکوع کا تعلق ہے پچھلے رکوع کے ساتھ, ابھی ہم اس کا تعلق جو ہے انتجاب کرتے ہیں. الم تارا, آلم, کیا نہیں تم نے دیکھا, تارا را جرا دیکھنے کے معنی میں رہتا ہے, اللذی اس شخص کی طرف, اس کی طرف, حاجہ ابراہیم, حاجہ جو حاجہ جو ہے ہوتا ہے یہ بحث کرنا, جھگڑا کرنا, تنازع کرنا, لیکن یہ جھگڑا اور بحث کرنا جو ہے یہ لڑائی معنوں کے اندر نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی, وہ فائٹ ہے, بلکہ اس سے مراد ہے آرگیومنٹ کا بحث کا, دلیل کا دلیل کے ساتھ مقابلہ کرنا, تو یہ حاجہ محاجہ کہلاتا ہے. یہ جو ہے تو جس نے بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے, فی ربی ہی اس کے رب کے اندر, اس کے رب کے بارے میں, ظاہر ان آتاہو کہ اس نے دیا اس کو, اللہ نے دیا اس کو, الملک بادشاہی, اللہ نے اس کو بادشاہ عطا کی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ دی, تو اس بادشاہت کے حوالے سے اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہے وہ محاجہ کیا یا اس نے بحث کی. اذ قال ابراہیم, جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی الذی, ربی میرا رب, الذی وہ ہے, میرا رب وہ ہے, جو یخی وجمید, جو یخی زندہ کرتا ہے, زندگی دیتا ہے, وجمید اور موت دیتا ہے. قال انا اس نے کہا, میں بھی یہ کام کرتا ہوں, اخجی و یمید, میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم, کہا ابراہیم علیہ السلام, فإن اللہ, بے شک اللہ تعالی, جاتی لے آتا ہے, بالشمس سورج کو لے آتا ہے, من المشرق, مشرق سے, فاتی بہا, تو پس تو لے آ اس کو, من المغرب, مغرب سے, فبہتا جو ہے ششدر رہ گیا. یہ بہاتا یبہت بہتن, حیران ہونا ہوتا ہے. یہ جو ورب ہے بہاتا, یہ تینوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, زیر زبر پیش کے ساتھ, بہاتا بہتا اس کے معنی بےہوشن ہوتے ہیں, اور بہت بہوتا جو ہے یہ مبہوت اور لاجواب ہونا, یہ تینوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو جو ہے یہ, اور تینوں کے چونکہ معنی جو ہے, لیکن یہ والا جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں, وہ ہے تا, یہ جو مجہول ہے, یعنی وہ ہو گیا, اس پہ تاری ہو گیا, حیران ہونا, یعنی وہ تا حیران, اور اسی سے پھر جو ہے بہتان ان ہے, فولان ان کے وزن پر مبالغہ کسی کا, حیران ہونا, انتہائی حیران شدہ کرنے والا, پھر استلان, ایسا جھوٹ اور ایسا الزام جسے سن کر انسان ششدر اور دم بخود رہ جائے, وہ جھوٹ بہتان کہلاتا ہے. اردو میں پھر ہم اسے کہتے ہیں مغلا مبہوت ہو گئے, مبہوت ششدر رہ جانا اور بہتان دونوں استعمال ہوتے ہیں. تو ششدر رہ گیا وہ, الذی کفر, جس نے کفر کیا, وہ یعنی کافر, اس کا معنی مطلب وہ کافر, پھر وہ انکار کرنے والا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق انکار کرنے والا کافر جو ہے وہ ششدر رہ گیا اس آرگومنٹ سے, اس دلیل سے, کہ اب میں اس دلیل کا کیا جواب دوں. واللہ لا یہدی, اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین, ظالم قوم کو. الذی کفر کے بعد اگلی بات جو ہے معذوف کر دی یہاں پہ, یہ قرآن کا اسلوب ہے, قصہ بیان کیا گیا لیکن قصے کے غیر ضروری جو ہے باتیں نہیں بتائی جاتی. اللہ علیہ القوم الظالمین کہہ کر اگلی درمیان والی بات جو ہے آپ خود فل کریں, اور وہ بات یہ ہے کہ اس نے پھر بھی ایمان سے انکار کر دیا, یہ وہ بات ہے. تو آپ کوئی ساتھی اس کا ترجمہ پڑھ گئے.
بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا, جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی دیتا ہوں, میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا, اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.
میرے عزیز بھائیو, جب اللہ نے تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے اور کفار کے ولی کو انہیں طاغوت ہے, اب اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر یہاں پہ مثالیں دی ہیں, اور یہ تین مثالیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جن کا ولی ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لے کے آتا ہے, اور کفار کے مددگار جو طاغوت ہیں کس طرح انہیں روشنیوں سے تاریکیوں میں لے کے جاتے ہیں. تین مثالیں اللہ تعالیٰ نے لگاتار یہاں پہ بیان کی ہیں, اور پہلی مثال جو ہے آج ہمارے سبق کے اندر یہ شامل ہے. اور پہلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ توحید کو واضح کر دیا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو ہے وہ بالکل واضح بات جو ہے بیان بتا دی انسانی زبان کے اندر, انسانی لینگویج کے اندر. لیکن اس شخص نے پھر حق کو پھر بھی قبول نہیں کیا, اور برابر تاریکیوں میں جو ہے رہنے کا فیصلہ کیا, اور بالآخر اسی تاریکی کے اندر اپنے انجام بد کو پہنچ گیا. اور یہ اس لیے ہوا ہے, اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان آیات کے اندر جو طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے, جس کی ابھی ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی ہے, اس نے اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے توڑ کر جو ہے طاغوت سے جوڑ لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے مقابلے کے اندر جو قوتیں موجود ہیں وہ طاغوت ہیں, وہ شیطان کی قوتیں ہیں. شیطان وہ کئی سب سے زیادہ تو وہ شیطان کی قوتیں جو ہے ان کا تمام قوتوں کا تعلق بہرحال شیطان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے اپنی جو نکیل ہے اس طاغوت کے ہاتھ میں دے رکھی ہے, اس وجہ سے پھر یہ دونوں باتیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے کفر اندھیروں سے روشنی میں لے کے آتا ہے, اور جو طاغوت ہے کس طریقے سے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ طاغوت کے چونکہ بندے ہیں, اس لیے وہ طاغوت ان کو اندھیروں ہی میں لے کے جاتا ہے, اور روشنی کا وہ راستہ وہ دیکھ لینے کے باوجود اس کو فالو نہیں کرتے, اس کا جو ہے اس کا ایکاک نہیں کرتے, اس حق کو جو ہے مانتے نہیں. تو یہ جو ہے مفسرین اس بارے اللہ زی یعنی یہ وہ شخص کی بات بتائی گئی ہے, تو اس بارے مفسرین البوز متفق ہیں کہ یہ عراق کا بادشاہ, عراق بابل اس وقت شہر تھا ان کا دارالحکومت, تو اس کا بادشاہ نمرود تھا, اور نمرود جو ہے کوئی ایک معین شخص نہیں تھا, بلکہ بابل کے جتنے بادشاہ عراق کے اس وقت زمانے میں گزرتے تھے وہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا, جیسے جو ہے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا, اور نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا, اور جو ہے وہ طبا جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا, اور کسرا جو ہے وہ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا, اور روم کے بادشاہوں کا کیسر ہوتا تھا, اسی طریقے سے یہ جو ہے لقب ہوتے تھے. تو یہ جو ہے تو فرعون مصر کی طرح یہاں کا جو بادشاہ تھا عراق کا نمرود, وہ بھی خدائی کا جو ہے دعویدار تھا. تو نمرود کی جو ہے یا فرعون کی جو خدائی ہے اس سے مراد کیا, یہ اہم بات ہے جاننے کے لیے. تمام مشرک معاشروں میں ایک بات جو ہے مشترک رہی ہے, اور وہ بات یہ رہی ہے کہ وہ رب کو ایک سپر نیچرل طاقت کے طور پہ تو مانتے تھے, لیکن وہ تنہا اسی کو معبود نہیں مانتے تھے, اور تنہا اسی کو جو ہے وہ معبود بھی نہیں مانتے تھے, اور اسی کو جو ہے وہ رب بھی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے اور بھی لوگ ہیں بیچ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں, لہٰذا ان کا جو ہے وہ سب کے جو ایک قسم کا ایک شرک کا جو ہے ملغوبہ انہوں نے بنا رکھا تھا. اب خدائی جو تھی اس کو مشرکین دو حصوں میں تقسیم کی, ایک تو یہ حصہ تھا سپر نیچرل ذات جو ہے جو بالکل ابو ہے انسین ہے, پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ ارواح فرشتوں جنوں سیاروں اور دیگر ہستیوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. دوسرا حصہ ان کا عملی زندگی میں موجود تھا, مدنی زندگی کے اندر, سیاسی زندگی کے اندر سیاسی معاملات تھے, حاکمیت کا معاملہ تھا, زندگی کے قوانین تھے ان کے معاملے کے اندر. انہوں نے پھر یہ جو دنیاوی معاملات تھے فرمارائی کے مختلف اختیارات تھے ان کے اندر بھی کچھ لوگوں کو اختیار دے رکھا تھا. نمرود کا دعوی خدائی جو ہے وہ دوسری قسم کا تھا, دوسرا جو تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو امن کرنا تھا, اس کا دعویٰ یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں, زمین و آسمان نے میں نے بنایا ان کا, میں انتظام کر رہا ہوں, وہ تو کہتا تھا کہ عراق کا اس کے باشندوں کا مطلع کے حاکم میں ہوں, ان کے اوپر میرا قانون ہے, میری زبان قانون ہے اور ان کے اوپر میرا قانون چلتا ہے, میرا اقتدار ہی بالا تر ہے, میں کسی کو جو ہے اپنے اوپر جواب دے نہیں ہوں, اور ہر عراق کا ہر باشندہ جو ہے اگر وہ مجھے رب نہ مانے گا اس لحاظ سے تو وہ باغی اور بقرار پائے گا اور قدار قرار پائے گا, اس لحاظ سے جو ہے وہ اب رب جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر تسلیم کر دے گا. اب جو ہے اہم بات جو جاننے کی ہے کہ قرآن کریم کی انہی آیت کی روشنی کے اندر لفظ طاغوت کو دیکھیں, جہاں یہ دو تین مرتبہ ابھی جو ہے وہ آیا ہے. اب اس کا یہ جو اختیار کا جو دعویٰ تھا اور تحریر و تحریم کا دعویٰ تھا اور قانون سازی کو مکمل اختیار کا دعویٰ تھا اور لوگوں کی زندگیوں کا پہ ملکیت کا دعویٰ تھا اور ان کی اس سے غیر مشروط اطاعت کا جو تقاضا وہ کرتا تھا لوگوں سے, انہی خصوصیات کی بنا پہ قرآن نے اس کو طاغوت کہا. اب کوئی شک جو اور اسی انہی خصوصیات کی بنا پہ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر طاغوت کہا, اور وہ تو طاغوت اعظم جو ہے سب سے بڑا طاغوت جو ہے اس کو کہا ہے, اور وجہ یہی ہے کہ یہی دعوے جو نمرود کے ہیں, یہی دعوے کے سارے جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں مطلق اختیار کا دعویٰ رکھنا, حلال و حرام کا دعویٰ رکھنا, لوگوں انسانوں کی زندگیوں پہ ملکیت کا دعویٰ رکھنا, قانون سازی کا جو اختیار ان کے اوپر جو ہے وہ رکھنا, ان سے اطاعت اور کا تقاضا کرنا بلا مشروط, یہ سارے وہ کردار ہیں جو طاغوت کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود اور ابراہیم السلام کا جو مناظرہ ہوا اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی, اللہ تعالیٰ ان کا ولی, لہٰذا یہ ان کی ذات جو ہے ایک نمونہ ہے اس دائرے میں آنے والوں کے لیے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ولایت سے منسلک ہے, جن کا اللہ تعالیٰ ولی ہے ان کا بہترین نمونہ اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور پھر کفر اور طاغوت کا نمونہ کون ہے؟ نمرود ہے. یہاں پہ یہ جو ہے دونوں باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں, اور یہ جو نمرود کا دعویٰ تھا تو یہ ان کا مکالمہ ہوا وہاں پہ ان کے دربار میں نمرود کے درمیان میں, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور جو موت کا مالک ہے, تو یہ شخص جو ہے نا بالکل اس کی جو آرگیومنٹ تھے بالکل مس ڈائریکٹڈ آرگیومنٹ تھے, اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, حالانکہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ موت کا اور زندگی کا مطلق اختیار مالک جو ہے وہ زندگی عطا کرتا ہے, وہ کیسے آپ اس کو بالکل نمرود کو یہ بات جو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ زندگی کیسے عطا کرتا ہے, وہ تو زندگی کا پیدا کرنے والا ہے, زندگی کو جاری رکھنے والا ہے. اب یہ اس نے کہا کہ دیکھو جو ہے نا میں ایک دو بندوں کو بلاتا ہوں, ایک کو مار دیا ایک کو جو زندہ رہنے دیا, یہ بھی میں بھی کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ یہ شخص اس پیج پہ جو ہے یہ بات کو سمجھنے والا نہیں ہے, آپ نے فوری طور پہ جو ہے اس بات کو جو ہے اس پہ اصرار نہیں کیا, بلکہ آپ نے جو ہے دوسرا ایک آرگومنٹ اختیار کیا. یہ تبلیغ کی حکمت کے پیش نظر جو ہے اللہ تعالیٰ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات سے اللہ تعالیٰ کی جو حکمرانی ہے اور اس کی جو ربوبیت ہے اس کائنات کے اوپر, اس سے جو ہے وہ دلیل لے کے آیا, اور پھر اس سے جو اولویت کی دلیل قائم کی ہے کہ دیکھو میرا مالک تو وہ ہے, میرا رب تو وہ ہے جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اب دو مغرب سے لا کے دکھا. اب یہ ایسا آرگیومنٹ تھا, ایسا ایررفیوٹیبل آرگیومنٹ تھا کہ اب اس کے سامنے کیا جو ہے وہ کوئی فرعون یا پھر آج کل کے جو لبرل ماڈرن جو لبرل جو ہے ماڈرن لبرلز ہیں وہ, یا کوئی بھی جو ہے جو قرآن سے اور ان سے جو ہے وہ استفادہ کرے گا آرگیومنٹ سے, وہ کیا ٹھہر سکتا ہے. تو یہ واضح حق ہو جانے کے بعد بالکل جان لینے کے بعد ابراہیم نے کی بات سچی ہے, اور ابراہیم نے کس قدر صحیح بات کی ہے جس کا جو انکار ممکن نہیں ہے, اس نے پھر بھی حق سے انکار کیا, تکبر کیا, اناد اور زیت اور ہتھرنی کا راستہ جو ہے اس نے اختیار کیا, اور یہ بات جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بتائی ہے یہاں پہ کہ دیکھو کس طریقے سے اس نے حق کو آ جانے کے بعد, حق کو پہچان لینے کے بعد حق سے انکار کیا, اور کس طریقے سے جو طاغوت کے بندے ہوتے ہیں, جو طاغوت جن کا ولی ہوتا ہے, کس طریقے سے ان کو نور روشنی اور ہدایت میں آنے سے کس طریقے سے روکتا ہے, اور یہ بات جو یہاں پہ جو یہ بتائی گئی ہے. یہ میرے عزیز بھائیوں آج کی اس آیت کا جو ہے وہ مضمون تھا, تو انشاءاللہ تعالی یہ مضمون جاری رہتا ہے, اگلی دو مثالیں ہمارے اگلے اسباق میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی, ہم اگلے ہفتے ان کا پھر مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.